الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. میرے معزز اور مکرم سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، یہ جو لمحات ہیں اور جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو اسلام میں محرم الحرام کہتے ہیں. اور محرم الحرام کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ہمارے دین میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، اللہ تعالیٰ کے دین میں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں. منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرام ہیں، اشہر حرم ہیں. اور یہ جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، ان میں پہلا مہینہ اسلامی وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہجری تقویم اور اسلامی تقویم، اس کا اہتمام کرنا اور اس کو ریکارڈ میں رکھنا، اپنی زندگی میں اس کا استعمال کرنا، یہ بھی مسلمانوں کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کی قوم میں، درمیان میں جو لوگ ہیں، ان کو شمسی سال کے مہینے سارے پتہ ہوتے ہیں، اور ان کو جون جولائی کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کب آئے گا، کب جائے گا، اور ان کو 14 اگست کی تاریخ کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جی فلاں دن 14 اگست کی تاریخ پڑ رہی ہے اور اس دن میں ہمارا عزیز وطن آزاد ہوا تھا. اور سب سے زیادہ جو پھر لمحہ فکریہ واقع ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا کا پورا ملک وہ نئے سال کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے. اور جی ایک رات منائی جاتی ہے جس رات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ نیو ایئر نائٹ ہے, نئے رات کی, نئے سال کی رات ہے, اور اس رات میں خوب اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ یہ ہماری ثقافت یا یہ ہماری میراث یا ورثہ نہیں ہے کہ جنوری کب واقع ہوگا اور اگست کب واقع ہوگا اور نئی سال کی رات کب واقع ہوگی. ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہماری شریعت, ہمارے احکام کسی سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. اور اگر ہمارے نوجوان نسل سے اور ہمارے آنے والے مستقبل کے افراد سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے, اسلامی مہینہ کون سا ہے اور ہجری کا کون سا سال چل رہا ہے, تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاذ و نادر کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کون سی معلومات ہیں اور ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. میرے محترم بھائیوں, جبکہ یہ ایک بالکل واضح مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے احکام اور اپنی شریعت, اپنی کتاب اور اپنے دین کے جو امانتیں ہیں اس کی حفاظت کی جائے اور خوب حفاظت کی جائے. اور علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان اپنے اسلامی تاریخ اور ہجری تاریخ, اپنا اسلامی ورثہ اور اپنے ایمانیات کے حصہ سمجھتے ہوئے اسلامی ہجری تقویم کا اعتبار کریں, اس کو ریکارڈ کریں, اس کا اہتمام کریں, تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں اللہ تعالی کی رضا اور اللہ کی خوشنودی شامل ہے. ہاں, جب اسلامی تاریخ کا استعمال ہو تو اس کے ساتھ پھر شمسی تاریخ اور دیگر تاریخوں کا استعمال جائز ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. علماء کرام اس بات کی وضاحت فرما چکے ہیں کہ مسلمان استعمال ضرور کر سکتا ہے 2021 اور 2022 اور یہ فلاں تاریخ ہے, فلاں مہینہ ہے, لیکن اس کی حیثیت ثانوی حیثیت ہونی چاہیے اور ترجیحی اور اولی حیثیت وہ اسلامی تقویم کی ہونی چاہیے. جبکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عملی میدان میں اس کا الٹ کیا جا رہا ہے. اور انگریزی تاریخ, شمسی تاریخ, اس کو بنیاد بنا کے تمام سلسلے, تمام ہماری آپ کی زندگی کے اہم مواقع اور غمی اور خوشی کے مراتب, ان کا حساب کتاب اکثر و بیشتر شمسی سال کے حساب سے لگایا جاتا ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، حضرت کے علوم کے امین بھی ہیں اور فقہ حنفیہ کے بہت بڑے علم بردار ہیں، فقہ کے امام ہیں، ان سے علماء نے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی قوم مسلمانوں کی اجتماعی طور پہ اسلامی احکام اور خاص طور پہ اسلامی تقویم کو چھوڑ دے تو وہ تارک فرض کفایہ کہلاتے ہیں، پورا کا پورا شہر، پوری قوم، پورا گاؤں وہ اللہ تعالی کے دین میں مجرم ٹھہرے گا اور احکام الہیہ کا نافرمان مانا جائے گا. جبکہ اگر صورتحال اس طرح ہو کہ مسلمان اس کا احتیاط ضرور کریں، اہتمام ضرور کریں، تو پھر استعمال کے لیے اور اپنی زندگی کے معاملات کے لیے جیسے ہم اسلامی تقویم کا لحاظ کریں گے، اس طرح ہم دوسری تاریخوں اور کیلنڈرز کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، ہندوستان کے پائے کے عالم ہیں، اللہ تعالی نے حضرت کو تصنیف میں، واعظ میں، تصفیہ میں اور مسلمانوں کی اصلاح میں بہت بڑا ملکہ عطا کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں مسلمانوں کی زندگی کے اہم مراحل اور دین کے اہم مواقع، ان کا تعلق ہمارے اسلامی کیلنڈر سے ہے. آپ غور کیجئے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کیلنڈر کی ضرورت ہے. پھر رمضان المبارک کا مہینہ بخیر و عافیت مکمل ہوا، شوال کی پہلی تاریخ، یہ بھی اسلامی کیلنڈر ہے، اور اس کے بعد پھر عید الاضحیٰ کا دن متعین کرنا، یہ بھی اسلامی تقویم ہے. عرفہ کا دن کون سا دن ہوگا، یہ بھی اسلامی تقویم ہے. اور اسی طرح منا کس دن حجاج کو جانا ہے، یہ بھی اسلامی تقویم ہے. رمی الجمرات کرنا ہے، اسلامی تقویم ہے. صرف ایک حج کے اندر آپ غور کیجئے گا کتنے زیادہ اہم مسائل کا تعلق وہ اسلامی تاریخ اور کیلنڈر سے ہے. اس لیے مسلمانوں پہ جیسے اپنی نماز کی حفاظت ضروری ہے اور مسلمانوں پہ جیسے اپنے روزوں کی حفاظت ضروری ہے اور مسلمانوں پہ جیسے اپنی کتاب کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے دین کے اہم مواقع اور دینی شعائر اور دینی تقویم کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جو دین میں تبدیل ہو جائے یا دینی احکام میں اپنی رائے کی عمل دخل کو اہمیت دینے لگے تو پھر اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت انسان کو گمراہی تک لے کے چلی جاتی. پہلے دن وہ ہلکا سمجھتا ہے، پہلے دن وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پہلے دن وہ کسی کے کہنے پہ کر لیتا ہے، پہلے دن وہ پیر صاحب اور اپنے کسی بابے کو خوش کرنے کے لیے کر لیتا ہے، لیکن کرتے کرتے انجام یہ آ جاتا ہے کہ وہ چھوٹا سا گناہ وہ چھوٹی سی بدعت، وہ چھوٹا سا کام جو حقیقت میں دین کا حصہ نہیں تھا، آخر کار پورے کا پورا دین سے ہی بندہ نکل جاتا ہے، اور اس کو ہر چیز میں پھر اختلاف کرنے کا شوق ہوتا ہے، ہر حکم میں اللہ کے اور پیغمبر کے حکم میں اپنی تشریح اور اپنی تاویلات کرنے کا وہ قائل ہو جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے جو قرآن کریم موجود ہے، یہی قرآن کریم اہلیان بدعت کے سامنے بھی موجود ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے جو بخاری و مسلم، ترمذی و ابو داؤد موجود ہیں، یہی احادیث مبارکہ فرق باطلہ بھی دیکھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھتے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ پڑھنا بھی کوئی خاص ان کو آتا نہیں ہے، لیکن وہ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب، یہ کتاب پڑھتے ہیں. کہنے کو ان کے پاس تمام فتاوی موجود ہیں، تمام مسائل موجود ہیں، تمام روایات موجود ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ان کے عمل میں، ان کے عقیدے میں، ان کے احکام میں کوئی خاص فرق لے کے نہیں آ سکتا. اور اس میں قرآن کریم کی ناکامی نہیں ہے، اور نہ ہی احادیث مبارکہ. خدا نہ خواستہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا حدیثوں میں اثر باقی نہیں رہا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے اور اللہ کی منشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک کسی کی ہدایت کا فیصلہ نہیں فرما لیتے تو دنیا کا کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ولی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ کی منشا اور اللہ کا فیصلہ نہایت ضروری ہے، اور اسی فیصلے کی بنیاد پہ تمام فیصلے آگے کیے جاتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، بات شروع ہوئی تھی کہ ہمارے اسلامی ثقافت، اسلامی تاریخ، اسلامی تقویم، یہ ہماری شریعت کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک نظام تقویم اور کیلنڈر ہونا چاہیے. صحابہ کرام سے قیمتی مشورے اور آراء لیے گئے، اور مشوروں میں مختلف باتیں سامنے آئیں کہ جس دن سے وحی نازل ہوئی اس دن سے حساب کیا جائے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے گئے اس دن سے حساب کیا جائے، جس دن مسلمان غزوہ بدر جیتے اس دن سے حساب کیا جائے، یا مسلمان جس دن فتح مکہ ہوا اس دن سے حساب کیا جائے. اور یہ ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ نہیں، جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بغرض ہجرت کے مدینہ کی طرف نکلے، یہ وہ دن ہے کہ اس دن سے اسلام کی شان، اسلام کی عظمت، اسلام کا پیغام اور اسلام کا عظیم انقلاب وہ پورے عالم میں پھیلنا شروع ہوا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مسلمانوں کے لیے جو نظام کیلنڈر ہوگا، تقویم ہوگی، وہ ہجرت کے دن سے ہوگی. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو دین کے احکام وہ زیادہ تر برداشت کے تھے، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ابھی آپ جہاد نہیں کر سکتے، اور ابھی آپ ان سے کھلے عام اپنے دفاع نہیں کر سکتے، اور حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اليوم لشدید آج کے دن تکلیفیں بہت زیادہ ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے آج مشرکین مکہ نے ہمارے فلاں بندے کی بے عزتی کی، فلاں آدمی کو مارا، آپ کی شان میں گستاخی کی، ہمیں تنگ کیا، آپ اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں اور اپنا حق محفوظ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ اے حمزہ، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور اللہ تعالی کا حکم جب تک نہیں آئے گا میں کوئی حکم آپ کو اپنی طرف سے نہیں دے سکتا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اور پیغمبر کوئی کلام اپنی طرف سے نہیں فرماتے مگر یہ کہ وہ وحی ہوتی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ آج پہلے مسئلے کی حیثیت سے بالکل واضح آپ حضرات کے سامنے کہ ہمارے دین میں اہم ترین موقع وہ محرم الحرام کا موقع ہے. اور اسی مہینے میں اللہ تعالی نے ایک دن مقرر فرمایا ہے، اس دن کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. اور یوم عاشورہ کا عمل اس طرح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں ہی اس پہ عمل فرماتے تھے. کیا مطلب ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے افضل الصیام یا احب الصیام بعد شہر رمضان عند اللہ شہر یوم عاشورہ صوم یوم عاشورہ. اللہ تعالی کے ہاں رمضان المبارک کے بعد جو پسندیدہ ترین روزے ہیں وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے. اور حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے وہاں سے ہی آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے فرمایا تھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے. یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محرم الحرام یہ اللہ کے ہاں محترم مہینہ ہے. اور محرم الحرام میں مخصوص ایام مثلا عاشورہ کا دن یہ اللہ تعالی کے ہاں محترم مہینہ اور اس کے محترم اوقات ہیں. اور اس دن کی تعظیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کس طرح فرمائی ہے یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے خود بھی عبادت فرمائی، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اور آپ نے صحابہ کو بھی عبادت کا کہا. اور آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا، علماء کہتے ہیں کہ صرف 10 کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 کا بھی ملا لیں، اگر 9 کا نہیں ملا سکے تو 11 کا ملا لیں، ایک کے بجائے 2 روزے ہو جائیں تو یہ بہتر ہے. یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس مسئلے کے پیچھے جو مد نظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آج سن لیجئے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا کہا، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود اور نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. کہا کہ یہود اور نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اور اے پیغمبر آپ نے بھی ہمیں اس دن کی تعظیم کا حکم دیا ہے، حالانکہ دین اسلام میں یہود اور نصارہ کی مخالفت یہ ضروری ہے، اور دین اسلام میں یہود و نصارہ کی مشابہت اس کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ مسئلہ سنا تو آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا، باقاعدہ حدیث میں الفاظ ہے انشاءاللہ تعالی کے، اگر اللہ نے چاہا تو آنے والے سال میں ہم اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھ لیں گے. لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کو جس طرح تھی کہ اگلے محرم سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات فرما گئے، سانحہ ارتحال ہو گیا، اور اگلے سال محرم میں پھر آپ صحابہ کرام کے درمیان میں موجود نہیں تھے. اس لیے علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ نواں یا عاشورہ کے روزے کے ساتھ گیارہویں محرم کو ملا لیا جائے تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا اور دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. میرے محترم بھائیوں، یہ جو عاشورہ کا دن ہے، اس دن کی تعظیم کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت کی قوم بنی اسرائیل یہ بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرے اور فرعون نے ان پر زمین تنگ کر دی تھی. نہ یہ مصر میں رہ سکتے تھے، نہ یہ شام جا سکتے تھے، نہ یہ فلسطین میں آرام کر سکتے تھے. جہاں بھی ہو، کہیں نہ کہیں ان کے لیے کچھ مسائل، دشمنیاں ضرور تھیں. اور ایک ایسا موقع آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی ادبارہم واشتد علی قلوبہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفصیلی دعا کی، اے اللہ آپ نے فرعون اور ان کے ساتھیوں کو جو مال دیا ہے، جو چیزیں دی ہیں، جو ان کو آپ نے اسباب دیے ہیں، اے اللہ آپ ان سے یہ چھین لیجئے اور ان کو تباہ و برباد کر دیجئے، انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی سربراہی میں فرعون اور ظالموں سے نجات عطا فرمائی. فرعون پانی میں ڈوب گیا، مر گیا، اس کے ساتھی تہس نہس ہو گئے. کہتے ہیں کہ یہ دن یوم عاشورہ کا دن ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی شریعت مطہرہ میں اس دن کا احترام اور اکرام یہ سنت سے ثابت ہے. اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی اہلہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ لہ فی السنۃ کلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس کسی نے عاشورہ کے دن میں اپنے اہل و عیال پہ فراخ دلی کی، آسانی کی، سخاوت کی، اللہ تبارک و تعالی پورے سال میں اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالی اس کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے لیے ہر معاملے میں اللہ کی مدد و نصرت آسان ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس دن میں انسان وہ عام ایام سے ذرا ہٹ کے نیکیوں کو کوشش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ دل والے تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ محبت والے تھے، سب سے زیادہ قدردان تھے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا، فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، زیادہ محبت والے ہو جاتے تھے۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، جس طرح رمضان میں عبادت بہت اہم ہو جاتی ہے، جس طرح رمضان میں روزے رکھنے کا کہا جاتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا ہے، بشرط یہ کہ تقوی ہو، ایمان ہو، احتساب ہو، تو اسی طرح یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھنا ہے اور یوم عاشورہ کے دن نیکیوں کی طرف بھی جانا ہے، بھلائی بھی کرنی ہے، سخاوت بھی کرنی ہے، اور تمام وہ سلسلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، آسانی سے، احترام سے اپنے گھر والوں کا بھی اکرام کیجئے، اپنے پڑوسیوں کا بھی اکرام کیجئے، اپنے رشتہ داروں کا بھی اکرام کیجئے، اللہ نے جو توفیق دی ہو اپنے اہل علاقہ کے غربا اور مساکین کا بھی اکرام و احترام کیجئے، اپنے علاقے کی مساجد و مدارس، طلباء اور علماء اور ان کے مسائل، ان کی بھی نصرت کیجئے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال میں آپ کی مدد کریں گے۔ یہ مسئلہ اسی لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل احکام وہ کہیں رہ گئے، اصل باتیں وہ کہیں رہ گئیں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا فلسفہ قائم کیا گیا وہ مسلمانوں کے اوپر زبردستی کر کے تم مانو یا نہ مانو وہ تمہارے پہ مسلط کیا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں۔ اور اسی طرح کون سا ایسا مسلمان ہوگا کہ جو آل رسول کے بارے میں دل میں کوئی غلط بات یا کوئی شک شبہ یا کوئی ایسی چیز رکھتا ہو جو اس کے اور اہل بیت کے درمیان میں محبت کی رکاوٹ بنے؟ ہو نہیں سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اولاد اور آپ کے اہل بیت سے محبت، عقیدت اور آپ کے لیے جان کا نذرانہ ہر وقت پیش کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے اور یہ مسلمان کے مومن کی ایمان کی علامات میں سے ہے۔ اور جو بھی ہو چکا ہے، بہت غلط ہوا ہے، تاریخ اگر اس کی مذمت کرے اور تمام عالم کے مسلمان اس کے اوپر غم کا اظہار کریں تو کم ہے اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن صرف ایک بات مختصر سی آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے کہ کیا اسلام میں اور حادثے پیش نہیں آئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی شہید کیا گیا. کب ہوا، کیسے ہوا، کس تاریخ کو ہوا، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ لوگوں سے پوچھیں ان کو پتہ ہی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کون ہے؟ حضرت حسین کے والد ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ کے خلیفہ ہیں. ان کی شہادت جمعے کے دن فجر کی نماز سے پہلے، حضرت جمعے کی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے اور عبد الرحمن ابن الملجم آپ پہ حملہور ہوا، آپ کو شہید کیا. کتنا بڑا حادثہ عالم اسلام کو پیش آیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کی جائے. اور حضرت علی سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، آپ کے عزیز، آپ کے خاندان کے مطلبی قریشی عدنانی بنو ہاشم کے اہل مکہ کے عزت داروں میں سے اور صحابہ کرام کے ہاں شہزادے کی حیثیت رکھنے والے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، یا عثمان استحیت منک ملائکۃ الرحمن، اے عثمان اللہ کے فرشتے آپ سے حیا کرتے ہیں. اور وہ عثمان فی الجنہ، حدیث میں آتا ہے کہ عثمان جنتی ہے. کس طرح ظلم و بربریت سے حضرت کے گھر میں جا کے حضرت کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے حفاظتی دستے کے رکن رکین تھے، اور حضرت علی نے حضرت حسن کو تلوار کا دستہ مار کے کہا تھا کہ میں نے تم سے کہا کہ خلیفہ کی حفاظت کرنی ہے، کیوں حفاظت نہیں کر سکے؟ حضرت حسن نے جواب دیا کہ وہ قاتلین دوسرے راستے سے آئے، ہمیں جس راستے پہ کہا گیا تھا اس راستے سے کوئی نہیں آیا ہے. یہ بھی اسلام کا ایک بہت عظیم سانحہ اور حادثہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس سانحے اور حادثے کی طرف توجہ نہیں؟ اس سے آگے آ جائیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، واشدہم فی امر اللہ عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر. حضرت عمر فی الجنہ، فرمایا جنتی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارے دین ہمارے اسلام کے رونق ہیں، شان ہیں، عظمت ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مفسر و محدث ہیں ہمارے دین کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے الیانع التمر فی موافقات عمر. یہ کتاب ہے یانع التمر نام کی، اور اس میں دین کے وہ تمام موقع جمع کیے گئے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام حضرت عمر کے مشورے کے مطابقت کرتے ہیں. اور کہتے ہیں قرآن کریم میں کم و بیش 18 مقامات ہیں جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے اختیار کی، حضرت کا جو مشورہ تھا، قرآن کا فیصلہ بھی وہی تھا. حضرت کو مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، محراب میں خنجر مار کے ایسا شہید کیا گیا کہ مسلمان آتے جاتے تھے، زارو قدار روتے تھے. صہیب رومی آئے، انہوں نے گریہ کیا، بڑے بڑے صحابہ آئے کہ ہمارے سروں سے ایک آسمان ہٹ گیا ہے، ہمارے سروں سے ایک بڑی چھاؤ ہٹ گئی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس علاقے میں عمر ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا، بھاگ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہمارے دین کے بہت بڑے ستون اور ہمارے دین کے بڑے صحابی تھے. تو میرے محترم بھائیوں، صرف ایک طرف ہی بار بار یہ سلسلہ سامنے لانا، اور ٹھیک ہے ہم غم میں ضرور ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے جگر گوشے کی حیثیت رکھتے تھے، حضرت ہمارے دل کا ٹکڑا تھے، اور ہم ساری زندگی حضرت کی اس عظیم نقصان پہ شرمندہ بھی رہیں گے، غمگین بھی رہیں گے، لیکن ہمیں اپنی دین کی اتباع کرنی ہوگی اور وہ راستے اختیار کرنے ہوں گے جو راستے ہمارے دین میں اللہ تبارک و تعالی نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں کوئی خوشی کا موقع نہیں آنا چاہیے اور کوئی شادی نہیں ہونی چاہیے، کوئی نکاح نہیں ہونا چاہیے. یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کی کہاں بنیاد ہے، ہمیں بحیثیت دین کے خادم کے کوئی پتہ نہیں ہے. بلکہ آپ حضرات کی آسانی کے لیے یاد رکھیے گا کہ تاریخ مدینہ دمشق بہت بڑی کتاب ہے اور سینکڑوں اس کی جلدیں ہیں، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابن عساکر کی تاریخ مدینہ دمشق اسلام کی سب سے بڑی تاریخ ہے. تاریخ مدینہ دمشق میں علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح اور شادی ہوئی ہے وہ محرم کے مہینے میں ہوئی. اسی لیے ہمارے علماء اور ہمارے مفتیان کرام یہ فتاویٰ دیتے ہیں کہ جو دین کے احکام ہیں اس کی پابندی کرنا یہ دین کی ضمانت ہے. من اسلم وجہہ للہ، دین کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے تمام اعمال اللہ کے لیے ہوں. اور وہ ہوا محسن، اور آپ سنت کی اتباع کریں گے. میرے محترم بھائیوں، ہمارا پیغام امن کا پیغام ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ فساد ہو یا فتنہ ہو یا مسلمان لڑ پڑے آپس میں، لیکن اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. حقیقت آپ حضرات کے سامنے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے یہ تمام سلسلوں کو خیر کے ساتھ مکمل فرمائے، اور جو لوگ اس سلسلے میں افراط یا تفرید کے مرتکب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ اصل دین کے اتباع کی کوشش کریں اور ادھر ادھر کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے سے پرہیز کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرء مع من احب، آدمی آخرت میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے تو وہ آخرت میں انہی کے زمرے میں مانا جائے گا اور انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. تو جب ایسے حالات اور واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں، حدیث کے احکام اور ارشاد بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں، تو ایسا لباس، ایسا رنگ، ایسی چیزیں جس سے کسی مخصوص فرقے کا شک ہوتا ہو، اہل سنت والجماعت، علماء اہل حق، طلباء، نمازی مسلمان، ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں احتیاط کریں اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو خامخائی میں انسان میں شکوک و شبہات پیدا کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جامعہ عربیہ احسن العلوم کی الحمدللہ پورے شہر میں 8 کے قریب شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں جو سب سے زیادہ ہمیں محترم اور سب سے زیادہ عقیدتوں والی شاخ ہے جامعہ عربیہ احسن المدارس گلشن معمار سائٹ 2 میں، وہاں الحمدللہ مدرسے کا کام خیر و عافیت سے جاری و ساری ہے. آپ حضرات کی دعاؤں سے وہاں پہ درجہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ 4 کلاسز بھی شروع ہو چکی ہیں، اور طلباء کرام بھی الحمدللہ ان کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے. یہ وہی مدرسہ ہے جہاں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور اس مدرسے میں مسلمان اہل خیر کی توجہات کی شدید ضرورت ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے. سوال پوچھا ہے کون سا درود پڑھنا افضل ہے، کیا صرف وہ درود پڑھا جائے جو حدیث میں. دیکھیے، درود کے حوالے سے ایک آسان قاعدہ یاد رکھیے گا، درود شریف یا تو معصورہ ہونی چاہیے یا مثل معصورہ ہونی چاہیے. معصورہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث میں یا صحابہ کرام نے یا تابعین تبع تابعین نے نقل کی ہو اسے معصورہ کہتے ہیں. اور مثل معصورہ یعنی کہ اگر بعد میں بھی وہ درود شریف کہیں سنا گیا یا پڑھا گیا تو اس کے الفاظ ایسے ہوں کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود ثابت ہے اس جیسے الفاظ ہوں اس کے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے قولو اللہم صلی علی محمد, درود اس طرح پڑھو کہ اے اللہ رحمت کاملہ کا نزول فرمائیے محمد پہ. اب وہ درود جس میں اللہم صلی یعنی اللہ سے مانگا گیا ہوگا تو وہ درود قابل برداشت ہے اور قابل یعنی پڑھنے کے قابل ہے. اگر وہ روایات اور حدیث سے ثابت نہ ہو تو بھی اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو معصورہ کی ہوتی ہے, لیکن پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر حدیث شریف میں اللہ سے مانگا جا رہا ہو اور بعد والے درودوں میں اللہ کا ذکر مؤخر کر دیا جائے اور درود کا ذکر پہلے کر دیا جائے, جیسے حدیث میں ہے اللہم صلی علی محمد اور لوگ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا, لفظ اللہ کو نکال ہی دیا یہاں سے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کو بالکل ہٹا ہی دیا ہے, علماء کرام کہتے ہیں ایسا درود نہیں پڑھنا چاہیے, اس طرح کے درود وہ ثواب کے بجائے گناہ کا باعث بن جاتے ہیں. اور اسی طرح وہ درود جو عام طور پہ خانقاہوں میں پڑھوائے جاتے ہیں یا صوفیاء کرام اپنے مریدین کو بتاتے ہیں, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے درودوں میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کے آپ آگے بڑھیے اور درود کے معاملات میں خالصتاً دین کی تعلیمات کو اپنائیے, لوگوں کی باتوں کو نہ اپنائیے. پوچھا ہے کہ محرم کو الحرام کہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اصل میں ہمارے دین میں ہر محترم چیز کو لفظ حرام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ جو محترم ہے یہ اردو میں بھی محترم کیوں ہے, اس کا اصل مادہ وہی ہے حرامیم, حرام سے ہے یہ. اور کعبہ مشرفہ حرام ہے, مسجد حرام حرام ہے, احرام حرام ہے, تکبیر تحریمہ حرام ہے, یہ سب معزز چیزیں ہیں اور ہمارے دین میں ان کا بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے. اور یہ کرنے کے بعد آگے کی صورتحال وہ پھر عام حالات جیسی نہیں رہتی, مختلف رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چار مہینے حرام فرمائے ہیں اس میں پہلا مہینہ محرم اور ذیقعدہ ذوالحجہ کے کچھ دن اور شوال, یہ چار مہینے ہیں, اس کو اللہ نے اشہر حرم قرار دیا ہے. اشہر حرم کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں جو بھی گناہ آدمی کرے گا زیادہ گناہگار ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ عام دنوں میں گناہ کا گناہ نہیں, گناہ کا گناہ ہے, لیکن کچھ لمحات اور کچھ واقعات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ ثواب بھی زیادہ ملتا ہے لیکن گناہ بھی زیادہ ملتا ہے. مثلا مکہ میں نماز مسجد حرام میں باجماعت 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے ایک نماز. حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ اس مسئلے کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی حرم شریف مکہ میں گناہ کرے گا تو 1,00,000 گناہ بھی اس کے ذمے پہ ہونے چاہیے. اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے اور محرم الحرام کو اس کی حرمت اس کی عظمت کی وجہ سے محرم الحرام کہتے ہیں. پوچھا ہے کہ کیا سہ کا گوشت حلال ہے, لوگ سہ کا گوشت کھاتے ہیں؟ جی بالکل, اصل میں سہ یہ دو قسم کے جانور ہیں, ایک سہ کبیر ہے اور ایک سہ صغیر ہے. یعنی کبیر تو وہ ہے کہ جس کا بڑا جسم ہوتا ہے جس پہ کانٹے ہوتے ہیں اور وہ چلتا پھرتا ہے, وہ سائز میں خرگوش یا اس سے بڑا ہوتا ہے. یہ وہ حلال جانور ہے جس کا علماء کرام نے کھانے کی اجازت دی ہے. ایک اور سہ ہوتا ہے چھوٹا چوہے کی طرح, اس میں بھی کانٹے ہوتے ہیں اور جب اس کے قریب چلا جائے کوئی تو وہ گول مٹول ہو کے چھپ جاتا ہے. یہ وہ جانور نہیں ہے جس کی حلت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. البتہ جو بڑا والا سہ ہے اس کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ ہاں اس کا کھانا, وہ صحیح دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ثابت ہے. پوچھا ہے کہ کیا تہجد پڑھنے کے لیے نیند کرنا ضروری ہے؟ اگر کسی کو نیند نہ آئے تو تہجد کیسے پڑھے؟ کوئی حرج نہیں ہے, اگر نیند آ جائے بہت اچھی بات ہے, مستحب اور سنت پہ عمل ہو جائے گا. لیکن تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو نیند نہیں آئی تو بھی وہ تہجد پڑھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. مجھے کیا شادی سے پہلے منگیتر سے ملنا جائز ہے؟ آج کل لوگ اس عمل میں بہت زیادہ، نہیں بالکل جائز نہیں ہے، بری بات ہے. جب تک نکاح نہیں ہوا وہ تو نامحرم ہے، اور نامحرم سے ملنا ملانا بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے شریعت مطہرہ میں منع ہے، گناہ ہے، اور اسی سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. واللہ عالم یہ کیا پوچھنا. سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ کیا بینک کے ملازم دینی مدارس کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے جی، اس کے تو زیادہ ضرورت ہے، وہ تو زیادہ غریب گناہگار ہے، روزانہ بینک آتا جاتا ہے، تو اس کا جو گناہ ہے اور اس کی جو خطائیں ہیں اس کی مغفرت کے لیے اس کو نماز بھی زیادہ پڑھنی ہے، اس کو روزہ بھی زیادہ رکھنا ہے، اور اپنے حلال طریقوں سے جو اس نے کمایا ہے اس سے وہ اللہ کے دین کی مدد بھی زیادہ کرے گا، یہ زیادہ ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے ملک میں جو سیلاب ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے، آفات زدہ علاقوں میں اللہ تعالی آسانیاں پیدا کرے، خیر عافیت نازل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو مشکلات سے، آفات سے، قحط سے، اور ہر قسم کے فتنوں سے، مصائب سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جامع عربی احسن العلوم، یہاں کے طلباء، یہاں کے مدرسہ، یہاں کی مسجد، یہاں کے نمازی، یہاں کے اہل محلہ، یہاں کے مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے، حفاظت فرمائے، مدد فرمائے، نصرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے ہر معاملے میں ہمارے خاص فضل و احسان شامل حال فرمائے. اور آنے والے جو تمام مراحل ہیں، طلباء کے امتحانات ہیں، جامعہ کے انتظامات ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت فرمائے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. جو حضرات دعاؤں کا کہہ چکے ہیں اللہ تعالی سب کی دعائیں قبول فرمائے. بہت سے لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ تعالی بیماروں کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی مدد و نصرت فرمائے. جو قرضوں کے بوجھ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. کاروبار کی تنگی، اولاد کی تنگی، نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسائل میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے، نصرت فرمائے. فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم.